الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا عديل له ولا ضد له ولا ند له ولا شبه له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي يقول يوم القيامة أمتي يوم لا يكون أحد يوم لا يكون أحد إلا يقول نفسي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم
برادران اسلام یہ چند آیتیں آپ کے سامنے میں نے پڑھی اولئک هم المفلحون یہ لوگ یہ صالحین لوگ رائے راست پر چلنے والے آخرت کو سامنے رکھنے والے دنیا کو اپنا مقصود نہ بنانے والے اور آخرت کو اپنا مطلوب بنانے والے اللہ اور رسول کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے فرماتے ہیں اولئک علی ہدی من ربهم واولئک هم المفلحون فرماتے اللہ جل جلالہ اولئک علی ہدی یہی لوگ ہی راہ راست پر ہیں یہی لوگ ہی ہدایت پر ہیں یہی لوگ ہی صراط مستقیم پر ہے یہی لوگ ہی جادہ مستقیم پر ہیں وہی جادہ مستقیم جو انسان کو اللہ جل جلالہ سے جا ملاتا ہے وہی صراط مستقیم جس پر چلنے والا مجال ہے کہ بھٹک جائے بلکہ یقیناً اس پر چلنے والا اللہ تک پہنچتا ہے فرماتے اولئک علی ہدی یہی لوگ ہی ہدایت پر ہیں راہ راست پر ہیں اسی ہدایت پر ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بتلاتے ہیں اسی ہدایت پر ہے جو انبیاء علیہ السلام کی جانشین بتلاتے ہیں اسی ہدایت پر ہے جو صالحین اور اولیاء اللہ بتلاتے ہیں اسی ہدایت پر ہے جس کے لیے صوفیہ شب و روز اللہ اللہ کر رہے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور مراقبے کرتے ہیں اولئک علی ہدی من ربہم یہ لوگ ہی ہدایت پر ہیں اور راہ راست پر ہیں یہ لوگ ہی ہدایت پر ہیں اشارہ فرمایا کہ اس سے ذرا ہٹنے والے اس راستے کو ذرا چھوڑنے والے وہ ہدایت پر نہیں ہے اس سے بھٹکنے والے وہ غلطی پر ہیں ہدایت پر نہیں صراط مستقیم پر نہیں ہے اور جو شخص صراط مستقیم پر نہ ہو وہ مقصود تک کسی طرح بھی پہنچ نہیں سکتا کی راہ کی تو میرا بھی بطرکستان است جو شخص کسی شہر کی کے ارادے سے کسی سڑک پر اندھا دھند دوڑ رہا ہو اگر وہ سڑک اس شہر تک پہنچتی ہی نہ ہو دوسری طرف جا رہی ہو لا محالہ وہ جتنی بھی انتھک کوششیں کرے گا انجام غلط نکلے گا وہ کسی اور طرف نکل جائے گا فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ قرآن مجید ہے لا ریب فیہ اس کی ہدایت میں کوئی شک نہیں ہے اس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اس کے معجز اور فصیح و بلیغ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اس کی تعلیمات اللہ تک پہنچانے والی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ
هدى للمتقين.
یہی کتاب ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے, اور ان تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب اللہ جل جلالہ نے نازل فرمائی ہے.
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم,
یہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے, یہ قرآن مجید اس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے, یا اقوام جو سب سے بڑھ کر مضبوط اور محکم ہے.
فعجمی ہو خواہ عربی ہو, ترکستانی ہو یا غیر ترکستانی ہو, ترکی ہو عربی عجمی ہو, سب کی ہدایت کے لیے ہے.
مگر اللہ فرماتے ہیں افسوس کی ہدایت حاصل ہوتی ہے بعض کو, آئی تو کتاب سب کے لیے مگر ہدایت بعض کے لیے حاصل ہوتی ہے. وہ بعض کون ہے؟ فرماتے ہیں ھدی للمتقین.
یہ قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے.
قرآن مجید صرف متقین کے لیے ہدایت نہیں, خود قرآن بھی دوسری جگہ پر ہے ھدی للناس,
یہ سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے, سب کی رہبری کے لیے, سب کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے. لیکن انجام کیا ہوتا ہے, حاصل کیا ہوتا ہے اس صورت میں, یہ چونکہ ابتدا ہے, اللہ نے پہلے سے ابتدا اور حاصل قرآن اور نتیجہ قرآن بتلایا. فرماتے ہیں نتیجہ یہی ہے ھدی للمتقین,
جو خدا سے ڈرنے والے اور متقین اور پرہیزگار ہیں وہی لوگ قرآن کی ہدایت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں.
رہبری سب کے لیے ہے مگر فائدہ صرف متقین, فائدہ صرف اہل اللہ حاصل کرتے ہیں. جس طرح تم اہل اللہ اور متقین ہو, تمہاری بشارت کے لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا تم جیسے لوگوں کے لیے, فرماتے ہیں ھدی للمتقین,
متقین کی ہدایت کے لیے ہے. جو خدا سے خوف کھانے والے ہیں یہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے, ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے. آگے چند صفات اور اللہ جل جلالہ نے ذکر فرمائے,
الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون.
چند صفات بیان فرمائے, یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. چند اہل اللہ کی صفات ذکر فرمائی اور اللہ جل جلالہ نے آخر میں فرمایا, فرما دو باتیں بتلائیں, ایک دنیاوی اور دوسری بات بطور نتیجے کے. فرماتے ہیں دنیاوی طور پر اس کا انجام یہ ہے, اولئک علی ھدی ربهم, یہ لوگ اللہ جل جلالہ کی بھیجی ہوئی ہدایت پر قائم ہے اور اس صراط مستقیم پر گامزن ہے جو اللہ جل جلالہ تک پہنچانے والا ہے. اولئک علی ھدی من ربهم, ہدایت پر ہے. ہدایت کے بعد انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ انجام آخرت میں ہوتا ہے. جو دنیا میں ہدایت پر ہو, ہدایت دنیا میں ہوتی ہے, لیکن ہدایت کے اعلیٰ اعلیٰ ثمرات جو اصلی نتائج ہیں وہ آخرت میں ظاہر ہوتے ہیں, ان کے بارے میں فرمایا
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
ایک اور جگہ فرمایا اولئک هم المهتدون,
یہی لوگ حق پر ہیں, ہدایت پر ہیں, یہی لوگ ہی فلاح پائیں گے, کامل فلاح اور نجات یہ لوگ پائیں گے جو اس صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں. یہ فلاح، یہ خلاصی، کامیابی در حقیقت آخرت میں حاصل ہوتی ہے، بلکہ آخرت کی پہلی منزل شروع ہوتے ہی یہ کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، اور کامیابی کے آثار جلیلہ، عظیمہ، فخیمہ ظاہر ہو جاتے ہیں. مرتے ہی آخرت شروع ہوتی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہی جان نکلتی ہی، بلکہ جان نکلنے سے قبل قبل ہی آخرت کی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں، نتائج سامنے آ جاتے ہیں کہ کیا ہے زندگی، کس طرح گزری تھی، اس زندگی کا خلاصہ کیا نکلنے والا ہے، زندگی کا خلاصہ کیا نکلنے والا ہے. ذنون مصری کے بارے میں آتا ہے، جو بڑے اولیاء اللہ ہیں، میں سے گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ موت کے وقت جو ہے حالت نظر شروع ہے، اور پوری طرح بے ہوش نہیں ہوئے، ہوش میں ہیں، وہ زار و قطار رو رہے ہیں. یہ اتنی کٹھن منزلیں ہیں دوستو، وہ اتنا عظیم نتیجہ ہے، اور اگر خراب ہو جائے اتنا خطرناک نتیجہ ہے، جس کے لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی روتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ ہماری زندگی کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. ذنون مصری زار و قطار رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا، حضرت لم تبکی، کیوں رو رہے ہو؟ امید ہے کہ اللہ آپ کو بخش دیں گے. رونے کی وجہ کیا ہے حضرت؟ ہاں، غم، غم سے، درد سے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. کتنا قیمتی جواب دیا ذنون مصری نے. فرماتے ہیں یہی تو رونے کا مقام ہے، فرماتے ہیں روتا ہوں اس لیے کہ میری زندگی کا نتیجہ ابھی ابھی ظاہر ہونے والا ہے. انتظر رسول ربی هل ينذروننی بالنار ام یبشروننی بالجنہ، میں اللہ کے ایلچیوں اور فرشتوں کے انتظار میں ہوں جو روانہ ہو چکے ہیں اور ابھی ابھی آنے والے ہیں، کیونکہ میں مرنے والا ہوں، چند لمحات باقی ہیں. ان فرشتوں کا انتظار ہے کہ کس قسم کے فرشتے آ رہے ہیں. کیا هل ينذروننی بالنار، کیا وہ دوزخ کی اطلاع دے رہے ہیں کہ میں دوزخی ہوں، یا جنت کی بشارت دے رہے ہوں؟ کیا جنت کے فرشتے آئیں اور اطلاع بشارت دیں کہ انسان مبارک ہو، آپ جنتی ہیں، یا دوزخ کے فرشتے آ رہے ہیں جو مجھے دوزخ کی اطلاع دیں کہ میں دوزخی ہوں، ابھی اس کے انتظار میں ہوں؟ یہی رونے کا مقام ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس وقت فرشتے آتے ہیں، اگر نیکوکار ہو تو نیک فرشتے آتے ہیں، جنت کے فرشتے آتے ہیں. فرشتے تو سب نیک ہیں، جنت کے فرشتے یعنی انسانوں سے ملنے والے وہ فرشتے آتے ہیں، رحمت والے، اور ان کے ہاتھ میں جنتی لباس ہوتا ہے، جنتی پانی ہوتا ہے، اور جنتی خوشکن حیعت بنانے والے ہوتے ہیں. اس حالت میں آتے ہیں تاکہ اس مرنے والے کو خوشخبری حاصل ہو جائے، اس کو اطمینان قلبی نصیب ہو جائے، اور بشارتیں دیتے ہیں کہ انسان مبارک ہو، مبارک ہو. نیک فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح قبض کر کے آسمانوں پر لے جاتے ہیں، اور اگر بد کردار ہو تو دوزخ کے اور عذاب کے فرشتے آتے ہیں، اور اسی وقت جان لینے سے قبل قبل اس کو دھمکی دیتے ہیں، دوزخی لباس، آگ کا لباس ہاتھ میں لیے ہوئے، بڑی بری اور سخت ڈراؤنی شکل بناتی ہوئے سامنے آتے ہیں، اور اسے ڈراتے ہیں کہ اے کمبخت انسان، یہ تیری زندگی کا حاصل ہے، یہ دوزخی لباس ہے، یہ دوزخ کے فرشتے ہیں، اور یہ دوزخی مقام ہے آپ کے لیے. ف
فرماتے ہیں انتظر رسول ربی اینذرونی بالنار ام یبشرونی بالجنہ ہم یبشرونی بالجنہ. اللہ جل جلالہ کی طرف سے خصوصی آنے والے فرشتوں کے انتظار میں ہوں جو میری جان قبض کرتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں. چار عذاب کے فرشتے آتے ہیں دوزخ کی اطلاع دیتے ہیں، یا جنت کے فرشتے آتے ہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ باتیں کرتے کرتے بے ہوشی چھائی آئی، حالت نظر شروع ہوئی مگر ابھی ہوش کچھ قائم ہے. حالت نظر شروع ہو گئی، اللہ جل جلالہ نے جنت کے نظارے دکھائے. اے زوزون یہ جنت ہم نے تیرے لیے تیار کر دی ہے، اے زوزون یہ کوٹیاں تیری ہیں، یہ تیرے باغات ہیں، یہ تیرے پھول ہیں، یہ تیرے بساتین ہیں، یہ جنت کے چمنہائے حسین زار اور سبز زار ہیں، یہ آبشار ہیں، یہ جنت کے مقامات، یہ جنت کے مقامات. اے زنون یہ مبارک ہو، یہ تجھے ملنے والے، یہ تیری کوٹیاں، یہ تیرے مقامات، یہ تیرے غلمان ہیں، یہ تیرے خادم نوکر چاکر ہیں، تیری روح کی استقبال کے لیے صف بستہ کھڑے ہیں، فرشتے ہیں اور جنتی آپ کے خادم. بزرگوں کی باتیں بھی ناز کی ہوتی ہیں، گدائے میں قدم لے کے وقت مستی بھی، گدائے میں قدم لے کے وقت مستی بھی، کہ ناز بر فلک و حکم بر ستارہ کنم. گدائے میں قدم لے کے وقت مستی بھی، کہتے ہیں ایک شاعر کہ میں بڑا غریب ہوں، گدا گر شمار ہو رہا ہوں، لیکن جب ناز اللہ سے ملاقات کا وقت آئے تو اللہ سے اتنا لگا ہوا ہے کہ ناز کی باتیں کرتا ہوں. آسمان کو حکم دے رہا ہوں، کبھی کس چیز کو حکم دے رہا ہوں، میری تابے داری کر رہا ہے. گدائے میں قدم لے کے وقت مستی بھی، کہ ناز بر فلک حکم بر ستارہ کنم. بزرگوں کا مقام یہ ہے، فرماتے ہیں اے زنون یہ خدام تیرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اے زنون اپنی نگاہ تو اٹھا لیجئے، جو آپ نے محنت کی ہے اور اللہ کی در اللہ کی طلب کے لیے آپ نے پڑھا ہے. لا الہ الا اللہ سب پڑھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ. اے زنون جو آپ نے اللہ اللہ میں شب و روز گزارے ہیں، اے زنون جو آپ نے لا الہ الا اللہ میں اپنے اوقات گزارے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ. اے زنون آپ کے اللہ ہو اور آپ کے لا الہ الا اللہ، اور شب و روز سحر کے وقت آپ کے رونے کی آپ کے رونے کے یہ نتائج آ رہے ہیں. دیکھو تو صحیح خور غلمان آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، جنتی خدام کھڑے ہیں، جنت کے آپ کے مقامات آراستہ کیے جا رہے ہیں، یہ تیری کوٹیاں ہیں، یہ وسیع مزر سے آراستہ ہیں، یہ تاج اور یہ مختلف چیزیں ہیں، لباس ہے جنتی جو آپ کے لیے تیار ہے، یہی چیزیں ہیں جو آپ کی استقبال کے لیے تیار ہیں. زنون مصری نے یہ نظارہ دیکھتے ہوئے کچھ بعد میں ہوش میں آ کر یہ اپنے حالات خود بتلائے کہ یہ ہوا. زنون مصری نے جنتوں کے نظارے دیکھے. دوستو اگر اور ہوتا تو کہتے الحمدللہ، مگر بزرگوں کی نگاہیں کوٹیوں پر، باغات پر، سبزار و مرغزار پر نہیں ہوتی. ہوتی, ان کی نگاہ اس سے بھی آگے ہوتی.
انہوں نے مصر نے ان نظاروں کو اور بشارت کو سنتے ہوئے دیکھا, ان کو ان کا نہاد لہ ملی, ان کا نہاد لی فقط ضیعت عمری.
اللہ اگر مجھے یہ چیزیں ملنے والی ہیں پھر تو مطلب یہ کہ میں نے اپنی عمر ضائع کر دی. اللہ مجھے کوٹیاں نہیں چاہیے, مجھے نظارے نہیں چاہیے, مجھے جنت کے سب ہزار مرغزار نہیں چاہیے, اللہ مجھے تو آپ ہی چاہیے.
لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ 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 اللہ. اے اللہ میں نے تو یہ ساری محنتیں صرف آپ کی ذات حاصل کرنے کے لیے, آپ کی ذات حاصل کرنے کے لیے کی ہیں یہ محنتیں. میں مجھے تو اے اللہ جنتیں نہیں چاہیے, مجھے تو اے اللہ کوٹیاں نہیں چاہیے, مجھے تو اے اللہ حور و غلمان نہیں چاہیے, اے اللہ مجھے تو آپ چاہیے. ان کا نہاد لی, ان کا نہاد ثمرت عبادتی فقد ضیعت عمری. اللہ پھر تو میری عمر ضائع ہوئی.
وہی دوست ناز کی باتیں ہیں, فرماتے ہیں اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے, میں نے جس مقصد کے لیے محنت کی ہے اللہ مجھے وہ چاہیے. حور جو ہے کہتے ہیں ہم تیرے لیے غلمان, کہتے ہیں ہم تیرے لیے کوٹیاں بول رہی ہیں, جنت کے نظارے بول رہے ہیں, اے زنون کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں نہیں نہیں, میں مجھے تمہاری مجھے ضرورت نہیں ہے, مجھے صرف اللہ جل جلالہ محبوب اعظم چاہیے, محبوب معبود اکبر چاہیے.
گدائے میں قدم لے تو وقت مستی بھی, گدائے میں قدم لے تو وقت مستی بھی, کہ ناز بر فلک و حکم بر ستارہ کنم.
کتنی غلط نگاہ ہے, کتنی غلط خیالات ہیں, کتنی غلط عقل ہے ہماری. بزرگ جو ہے آخرت کے نظاروں پر راضی نہیں ہوتے اور ہم دنیاوی نظاروں پر رنگ میں الجھی ہوئی ہیں. وہی سب سے بڑا مقصود ہے آج کل انسانوں نے دنیاوی چیزوں کو بنا ہے. شاعر کہتا ہے نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ میں, نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ بو میں, خیرت کھوئی گئی ہے چار سو میں.
نہ چھوڑے دل فغانے صبح گاہی, نہ چھوڑے دل فغانے صبح گاہی, اما شاید ملے اللہ میں. اولئک علی ہدم من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
یہ تمام نظارے بول رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ہیں ذنون. وہ فرماتے ان کا نہادہ لی, ان کا نہادہ خلاصۃ نتیجۃ عبادتی فقد ضیعت عمری, پھر تو میری عمر ضائع ہو گئی, کوٹیاں کیا کروں گا, مجھے تو محبوب عالم چاہیے. صوفیاء بڑے دانا ہوتے ہیں دوستو, وہ تارکین دنیا ہوتے ہیں, سب سے بڑے دانا صوفیاء ہوتے ہیں. تم صوفیاء ہی تو جمع ہو اہل اللہ ہو, اس دانائی حاصل کرنے کے لیے اپنے شیخ کی خدمت میں تو آئے ہو. لے امام شافعی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اگر ایک شخص مرتے وقت وصیت کر لے, مرتے وقت وصیت کر لے کہ میرا مال اس شخص کو دے دو یا ان لوگوں کو دے دو جو سب سے بڑے احمق ہیں, جو سب سے بڑے احمق اور بے وقوف ہیں ان کو یہ مال دے دو, وصیت کر لی جاہلانہ وصیت اور مر گئے, اب کیا کریں گے بھائی؟ ایک فقہی مسئلہ, سب سے بڑے احمق اور بے وقوف کو دے دو, تو فرماتے ہیں کہ وہ مال جو ہے شیعہ لوگوں کو دیا جائے گا, شیعوں کو. سب سے بڑے بے وقوف دنیا میں شیعہ, عیسائی نہیں, یہودی نہیں ہے. فرماتے ہیں یہودیوں کا تو ایک مذہب ہے, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, نبی اس کی تعظیم کرتے ہیں, تورات کو مانتے اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں, چاہے وہ غلطی سے ڈٹے ہوئے ہیں, کتاب تو اللہ کی ہے نا. یہ اور بات ہے گمراہ اور کافر, کافر ہونا اور بات, مگر احمق نہیں ہے, بے وقوف نہیں ہے. سب سے بڑے بے وقوف جو ہیں وہ فرماتے شیعہ, فرماتے بے وقوف اس لیے ہیں کہ جس نبی پر انہوں نے ایمان لایا ہے اور کہتے بھی ہیں کہ سردار انبیاء ہے, عجیب بات یہ ہے ان کی بے وقوفانہ باتیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے ساری زندگی میں اس نے ایک دو مسلمان بنائے, باقی سب کافی. عجیب, آج چھوٹا لیڈر بھی کوشش کرے کئی ساتھی بنا لیتا ہے چند دن میں. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں صرف چار صحابہ بنائے, بعض شیعہ کہتے ہیں صرف چار مسلمان ہیں باقی سب کافر ہیں, بعض کہتے ہیں نہیں تین ہیں, بعض شیعہ کہتے ہیں نہیں چھ تھے بھائی, کچھ زیادہ تھے چھ تھے. دیکھو ان بے وقوف, وہ کہتے ہیں کہ تمام ازواج نبی جو ہیں کافر ہیں, العیاذ باللہ. ان کا مذہب ہے کہ امام مہدی آئے گا, امام مہدی جو سرمن رعام میں ایک شہر ہے, وہاں ایک غار میں چھپا ہوا ہے بھائی, ایک غار میں چھپا ہوا ہے سن 268 ہجری میں, اور وہی گھسا ہوا ہے اور وہ زندہ ہے امام مہدی. قیامت کے دن وہ نکلے گا. شیعہ ہر روز اس غار پر جاتے ہیں, ریشمی کپڑے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اخرج یا صاحب الزمان فإن الزمان قد فسد وقد آن خروجک. مسلح گھوڑوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک گھوڑا زین لگی ہوئی ہوتی ہے, مسلح آدمی اس پر نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ نکلو اے امام مہدی صاحب, وقت آ گیا, زمانہ فاسد ہو گیا ہے, خراب ہو گیا, آپ کے نکلنے کا وقت ہو گیا ہے. یہ آوازیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہی امام مہدی صاحب نکلے گا یہ خالی گھوڑا تیار ہے, زین لگی ہوئی ہے, اس پر سوار ہوگا اور ہم شیعہ دنیا پر چھا جائیں. غلط کہتے ہیں کم وقت لوگ. اگر امام مہدی صاحب تشریف لائے سب سے پہلے شیعوں کو شریروں کو قتل فرمائے, صحابہ کو, نبی کے رفقا کو کافر کہے, اس سے بڑھ کر بے وقوف کیا, سے بڑھ کر بے وقوف. ہمارا عقیدہ امام مہدی سے تشریف لائیں گے, مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہوا نہیں, پیدا ہوں گے آخرت میں, یہ نہیں کسی پیدا ہو چکے اور غار میں گھس گئے ہیں, وہ بارہویں امام ہیں ان کے بعد. ہم کہتے ہیں آخرت میں, قریب آخرت کے زمانے میں پیدا ہوں گے, نام محمد ہوگا, ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا, اور اسلام پھیلائے گا, سب کفار وغیرہ کو ختم فرمائے گا, اور اسی کے زمانے میں پھر دجال ظاہر ہوگا. وہ دجال کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ بہت عظیم فتنہ ہے. تو اس کے ختم کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ امام مہدی صاحب کی زندگی میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں سے نازل فرمائیں گے, اور مسلمان تنگ ہو چکے ہوں گے دجال کی شرارت سے. دمشق میں جامع مسجد میں نماز عصر کی اقامت ہو چکی ہوگی, امام مہدی سے مصلی پر کھڑے ہو چکے ہوں گے, انتظار تو ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا, کہ اتنے میں ایک مقتدی آواز دے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. وہ حدیث میں آتا ہے دو فرشتوں کے بازو پر تکیہ لگائے ہوئے جامع مسجد دمشق کے منارے پر نازل ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, امام مہدی سے مصلی سے پیچھے ہٹیں گے, کیا یہ نماز پڑھائیے, امام عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آپ کے لیے اقامت ہوئی ہے, آپ ہی پڑھائیے, تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور باقی نماز خود عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے. امام مہدی صاحب آئیں گے, آگے زمانے میں پیدا ہوں گے, تشریف لائیں گے, لیکن جب آئیں گے وہ گمراہوں کو ختم کریں گے, شیعہ وغیرہ.
تو سب سے بڑے بے وقوف وہ فرماتے ہیں امام صاحب رحمہ اللہ کی شیعہ, اس سے بڑھ کر اور کیا وقت بے وقوف کے نبی مانتے, قرآن اللہ نے نازل فرمایا اور سب کفار, سب روز نبی کے ارد گرد کفار تھے, کوئی ایک ساتھی بھی نہیں بنا دو تین, اور تمام ازواج بھی کفار ہے شیعوں کے عقیدے میں, العیاذ باللہ. شیعہ کہتے ہیں کہ جب امام مہدی آئے گا تو عید تو حضرت صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زندہ کرے گا, قبر سے نکالے گا اور سزائیں دے گا, العیاذ. گمراہانہ عقیدہ, گمراہانہ عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سیف اور شیخین عمر فاروق اور حضرت صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب ہیں, اس طرح حضور ان کے حبیب ہے, یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب ہیں, اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے دونوں طرف سے کہ اللہ جل جلالہ ان تینوں کی قبروں کو بھی یکجا فرمایا ہے. الفت میں جب مزہ ہے کہ دونوں ہوں بے قرار, دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی, دونوں طرف سے محبت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ جل جلالہ نے ان کو قبر نصیب فرمائی ہے, قبر نصیب فرمائی. ایک کتاب میں دیکھا کہ بعض لوگوں نے چند شیعوں, بعض لوگوں نے چند یہودیوں کو عیسائیوں کو اسلام کی دعوت کہ مسلمان ہو جاؤ, مسلمان ہو جاؤ, دعوت پیچھے لگ گئے کہ بھائی ضرور مسلمان ہو جاؤ, یہودی تھے چند عیسائی, مسلمان ہو جاؤ, نیک لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ. ان یہودیوں نے کہا اور عیسائیوں نے جواب دیا, ان کی نگاہ شیعوں پر تھی کیونکہ شیعہ بھی مسلمان, انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح مسلمان ہو جائیں, اس دین کی ہمیں ضرورت کیا ہے. وہ کہتے واللہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ کسی گدے پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے ہیں یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے ہیں تو ہم اس گدے کو بھی چھومیں گے, لیکن تم مسلمان ایسے کم وقت ہو, شیعوں کی طرف اشارہ ہے کہ سب روز جو زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی صحبت میں رہی اور حضور کے پاس رہی, تم کہتے ہو کہ وہ بھی کافرہ ہے اور ملعونہ ہے, ایسے دین میں ہم کیوں داخل ہو جائیں. جس نبی کی ازواج مطہرات تمہارے ہاں ملعون اور کافر ہو, جس کے رفقا یہ ہو, تو اس دین میں داخل ہونے کا فائدہ کیا ہے. ہمیں پتہ چلے کہ کسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام ویسے بیٹھے ہیں, ہم اس پتھروں کو چھومیں گے, ہم اس گدے کو بھی چھومیں گے جس پر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک چند لمحات سوار ہوئی ہوں. اس سے بڑھ کر بے وقوف مذہب کیا ہوگا. عیسائیوں نے جواب دیا, یہودی نے, ان بے وقوفوں کے مذہب میں ہم نہیں داخل ہوتے, شیعوں کی طرف اشارہ تھا کہ تمہارے اندر تو شیعہ ہے, ادھر ادھر انہوں نے شیعہ دیکھا ہوگا, اسی وجہ سے گمراہوں کی وجہ سے اسلام کا بدنام ہو جاتا ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اوصا احد بأن يعطى أحمق الناس يعطى الرافضي. فرماتے اس سے بڑھ کر حماقت کیا ہوگی کہ وہ نبی کے خاص صحابہ کو, رفقا کو, جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز تھا, وہ اس کو بھی ملعون کہتے ہیں, فاسق کہتے ہیں, کافر کہتے ہیں. اور فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ تو شیعہ جو ہے یہ سب کفار ہیں, شیاطین ہیں, بے وقوف ہے. فرمایا ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ ایک یہودی مسلمان ہو گیا, اسلام بجائے نام کلمہ پڑھ لیا لیکن ہو گیا شیعہ, اسلام لانے کے بعد شیعہ ہو گیا. ابن تیمیہ جو عظیم محقق اور امام دنیا گزرے ہیں, امام دنیا گزرے ہیں, اس نے اس نو مسلم شیعہ کو دیکھ کر کہا
ایہذا انتقلت من زاویت جہنم الى زاویت اخرى فی جہنم. اے یہودی تو مسلمان ہو گئے, کیا ہو گیا؟ جہنم کے ایک کونے سے منتقل ہو کر جہنم ہی کے اندر ایک دوسرے کونے میں پہنچ گئے. مسلمان تو نہیں ہوئے, جنتی تو نہیں ہوئے. شیعہ بھی دوزخی ہے, تم بھی دوزخی. پہلے یہودوں کے کونے میں تھے آپ, اب برائے نا مسلمان یہ شیعہ بن گئے تو اسی جہنم پر جگہ بدل گیا, اب ایک اور کونہ مل گیا ہوگا جہاں شیعہ رہتے ہیں. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دینے والے بیٹھے. فرماتے امام شافعی رحمۃ اللہ کتنی قیمتی بات کی, فرمایا سب سے بڑے احمق جو ہیں وہ شیعہ, وہ شیعہ. امام رازی رحمہ اللہ نے ان کی سب سے بڑی حماقت اور احمق ہونے کی ایک اور وجہ بھی ذکر کی ہے, وہ یہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں روی زمین کے تمام مذاہب جانتا ہوں, امام رازی بھی, آسمانی مذاہب بھی جانتا ہوں, عیسائیت یہودیت وغیرہ, اور غیر آسمانی بھی جانتا ہوں, ہندو مت بدھ مت وغیرہ وغیرہ مذاہب, گمراہ پارٹیاں جو اس مسلمان وہ بھی جانتا ہوں, قدما بھی جانتا ہوں, اور جدید پارٹیاں بھی جانتا ہوں, دینی پارٹیاں جو دینی عقائد رکھتے ہیں سب جانتا ہوں. فرماتے ہیں لیکن سب جو گمراہ عقائد شیعہ ہیں, فرماتے ہیں وہ کسی مذہب میں نہیں ملتے جو عقل کے بھی خلاف. فرماتے ہیں ایک مثال بھی ہے کہ یہ جھوٹ لیجیے, جھوٹ, یہ جھوٹ جو ہے بری چیز ہے, حتیٰ کہ کفار بھی اس کو بری چیز کہے. تمام عقلاء انسان کا, مسلمانوں کا نہ, مطلق عقلاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے, جھوٹ بری چیز ہے. ابھی امریکہ وغیرہ روس سارے کفار ہیں, مگر کئی دفعہ آپ پڑھتے ہوں گے کہ ایک دوسرے کہتے بھائی تم جھوٹ بولتے ہو, یہ کیوں جھوٹ بولتے ہو بھائی, غلط باتیں کیوں کرتے, وہ بھی جھوٹ کو برا سمجھ. ہندو بھی کہتے جھوٹ اچھی چیز نہیں ہے, کوئی بولے الگ بات ہے, مگر کہتے ہیں آپس میں جھوٹ بولنا نہیں چاہیے. تو سب کے نزدیک جھوٹ کبھی چیز ہے, عقلاً کبھی چیز ہے, لیکن شیعہ ایک ایسا مذہب ہے جو جھوٹ کو باقاعدہ عبادت سمجھتے ہیں. وہ اس کو نام انہوں نے تقیہ رکھا ہے, وہ مذہب جو جھوٹ کو جو عقلاً قبیح ہے وہ اپنے مذہب کا جز بنا کر اس کو عظیم عبادت کہے. دعا کرے دوستو اور بھائیو کہ اللہ جل جلالہ صحابہ کی محبت ہمارے سینے میں ڈالے, اور الحمدللہ صحابہ کی محبت کا بدر ہمارے سینے میں موجود ہے اور ہمارے دل ان کی محبت سے مخمور ہیں. اللہ اس محبت کے ذریعہ امید ہمیں قیامت کے دن سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائیں گے. یہ عظیم سعادت ہے, یہ نور اللہ نے ہمارے سینوں میں ڈالا ہے. اور تو ہماری کوئی ایسی, حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے درخواست کیا, رجل یحب القوم ولکن لم یلحق بہم ما حالو. حضرت ایک سوال دل میں ہے, ایک سوال دل میں ہے, کھٹتا ہے, اس کا جواب چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا پوچھے کیا پوچھتے ہو؟ عرض کیا حضرت ایک شخص کچھ نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہے, بزرگوں کی محبت سینے میں ہے, لیکن وہ لما یلحق بہم, لیکن عمل میں ان تک نہیں پہنچتا, عمل اتنا نہیں ہے, محبت بہت زیادہ ہے, کوشش تو کرتا ہے ان کے اعتبار نقش قدم پر چلنے کی, لیکن وہاں تک پہنچ سکتا ہے محبت سینے میں, اس کا انجام آخرت میں کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں آیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے, فرماتے حضور نے فرمایا المرء مع من احب, المرء مع من احب, ہر انسان قیامت کے دن اپنے محبوب کا رفیق ہوگا, اسے اپنے محبوب کی رفاقت قیامت کے دن نصیب ہوگی, جس سے محبت ہوگی اسی کی رفاقت قیامت کے دن نصیب ہوگی.
راوی کہتے ہیں فما فرح المسلمون بعد الاسلام بشيء فرحهم بهذا الجواب. راوی کہتے ہیں کہ یہ اتنا قیمتی جواب تھا, اتنا اطمینان بخش جواب تھا کہ اسلام لانے کے بعد کسی چیز سے صحابہ کو اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جواب مبارک سے ہوئی. کیونکہ ان کو تو ایک قانون مل گیا, المرء مع من احب, جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن انہی کا رفیق ہوگا. ہر صحابی سچے دل سے محب سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم تھا, ہر صحابی پروانہ تھا, ہر صحابی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا. نبی تو نہیں تھے یہ صحابہ, مگر محبت دلوں میں بڑی تھی, ایک کٹکا تھا دل میں کہ قیامت کے دن سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں گے یا نہیں. حضور نے فرمایا اس جواب میں کہ اتنی نام رکھو جس سے تمہاری محبت ہوگی اس کی رفاقت قیامت کے دن نصیب ہوگی. دیکھنا کیا باقاعدہ رفاقت اور باقاعدہ وہاں اکٹھے رہنا, اکٹھا رہنا نصیب ہوگا, اکٹھا رہنا نصیب ہوگا. کتنا عظیم اور قیمتی جواب ہے, المرء مع من احب, المرء مع من نعبا. فرماتے فما فرحوا مسلمون فرحوا بعد الاسلام فرحهم بهذا الجواب. یہ جواب دو لفظوں میں ہے, المرء مع من نعبا دوستو, مگر یہ انتہائی عظیم قوانین پر مشتمل ہے, اس لیے تو صحابہ خوش ہوئے. حضور فرماتے اعطی تو جوامع الکلم, اللہ جل جلالہ نے مجھے جامع کلمات نصیب فرمایا, جامع بلاغت نصیب فرمائی ہے کہ چند الفاظ کہتا ہوں, الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ مضامین سمٹ جاتے ہیں. فرماتے اللہ نے مجھے جامع فصاحت نصیب فرمائی ہے. ذرا اس جواب کی جامعیت پر نصیب غور کر لے دوستو, آپ بھی اہل اللہ ہو, آپ بھی اللہ اللہ والے ہو, آپ بھی لا الہ الا اللہ ذوق شوق سے پڑھنے والے ہیں, آپ کی بھی کچھ تمنائیں ہیں جو یہاں آئی ہوئی ہے کہ بزرگوں کی رفاقت نصیب ہو, بزرگوں کی صحبت کے لیے آئے ہو. حضور نے فرمایا المرء مع من احب, بات کچھ چل رہی تھی, حضور نے جواب کچھ دیا, وہ ایسا جواب دیا جو سب پہلو آ گئے. بات تو مسلمانوں کی چل رہی تھی, صحابی نے یہی پوچھا حضرت مسلمان ہے دوسروں سے محبت ہے, کیا قیامت کے دن رفاقت ہوگی یا نہیں ہوگی. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان کو قیامت کے دن اپنے حبیب مسلمان کی رفاقت ہوگی, یہ نہیں فرمایا. عام جواب دیا, اس میں کفار بھی آ گئے, زندیق لوگ بھی آ گئے, شیاطین بھی آ گئے دوستو, بزرگ اور نیک اہل اللہ تم جیسے صالحین بھی آ گئے. فرمایا جس سے تمہاری محبت ہوگی اس کی رفاقت ہوگی قیامت کے دن. اب اگر کسی کی رفاقت گمراہ لوگوں سے اور شیطان سے ہو انگریزوں کے ساتھ, تو قیامت کے دن ان کی رفاقت ہوگی, وہ دوزخ میں ہوں گے تو یہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اور اگر کسی کی محبت جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ہو, شیعوں کے ساتھ ہو, قیامت کے دن انہی اپنے محبوبوں کی رفاقت نصیب ہوگی, وہ دوزخ کی جس کونے میں پڑے ہوں گے یہ محب اور عاشق بھی ساتھ ہوگا. اور اگر اس کے برخلاف اس کی محبت اہل اللہ سے ہو, بزرگوں سے ہو, جیسے تم لوگ, تم یہاں کس لیے جمع ہوئے ہو؟ یہاں منڈی تو نہیں, بازار میلہ تو نہیں,
کوئی خاص اہل اللہ کی محبت، بزرگوں کی محبت، اللہ اللہ کی محبت، دل کی صفائی کی محبت، کچھ خاص تربیتوں کی محبت، خاص تعلیمات کی محبت، اپنے شیخ کی محبت تمہیں یہاں کھینچ کر لے آئی ہے. فرماتے ہیں جس چیز سے تمہارے نیک چیزوں سے محبت ہو، بزرگوں سے اگر محبت ہو، انبیاء سے محبت ہو، اہل اللہ سے محبت ہو، اللہ اللہ والوں سے محبت ہو، فرمایا وہ لوگ قیامت کے دن ان اہل اللہ کے ساتھ ہوں گے، اور وہ جنت میں ہوں گے تو تم بھی جنت میں ہوں گے، تم بھی جنت میں ہوں گے، انہی کے ساتھ اور کی رفاقت نصیب ہوگی، انہی کی رفاقت نصیب ہوگی. نیک لوگوں کا قانون بھی بتلایا، برے لوگوں کا قانون بھی بتلا دیا کہ جس چیز سے محبت ہوگی بروں سے ہوگی تو بروں کے ساتھ قبروں سے اٹھنا ہوگا، نیکوں سے محبت ہوگی تو نیکوں کے ساتھ اٹھنا ہوگا. نیکوں تو نیکوں کی محبت، صالحین کی محبت، اور ان کے مطابق زندگی گزارنا بہت بڑی سعادت ہے. ہاں یاد رکھیے، محبت صادقہ ہونا چاہیے، صحیح محبت بزرگوں کی ہے کہ بزرگوں کے نقش قدم پر چلے. ویسے کہیں بڑی محبت ہے بزرگوں کے ساتھ اور ادھر بزرگوں کو گالی دیں اور ان کے یا ان کے طریقے پر نہ چلیں، یہ جھوٹی محبت ہے، اس کو محب نہیں کہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا المرء مع من احب، اس سے وہ محب وہ عاشق مراد ہے، وہ محب وہ عاشق مراد ہے جو سچے دل سے عاشق ہو اور اپنے محبوب معشوق بزرگ اور اپنے شیخ کے طریقے کا اتباع کرے. اتباع نہ ہوتے یہ محبت نہیں ہے. شاعر کہہ رہا تاصل الہ وانت تظہر حبہ، تاصل الہ وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی الفعال عجیب، لو کان حبک صادقا لاطعته، لو کان حبک صادقا لاطعته، لو کان حبک صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. شاعر لو کان حبک صادقا لاطعته، فرماتے اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے اور ادھر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، یہ تو عجیب محبت ہے، غلط محبت. لو کان حبک صادقا لاطعته، لو کان حبک صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. اگر آپ کی محبت ہے انسان سچی ہوتی اور سچے دل سے، دل کی گہرائیوں سے آپ اللہ کے محب ہوتے تو اللہ کے احکام کی تعمیل بھی ضرور کرتے. تاصل الہ وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی الفعال بدیع، اولئک علی ہدی ربهم وأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اللہ جل جلالہ سے صحیح محبت کی نشانی ہے کہ نماز کو اور صبر نیک کی عبادات کا تعاون اور ان سے استعانت حاصل کی جائے، ان سے اطمینان قلبی حاصل کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور نیک عبادات کی استعانت حاصل کر لو، عبادات اور نیکیوں سے دلوں کا اطمینان حاصل کر لو. عطار ہو رومی ہو، راضی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو، راضی ہو غزالی ہو، کچھ کام نہیں چلتا بے آہ سحرگاہی، اطمینان دوستو لا الہ الا اللہ سے حاصل ہو. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ. اللہ 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 اللہ, اطمینان اسی چیز میں حاضر ہوتا ہے, استعانت اسی چیز میں حاضر ہوتی ہے. عطار ہو, رومی ہو, راضی ہو, غزالی ہو, علوم سے اور دیگر چیزوں سے نہیں. جہاں اللہ کی راہ سے بھٹک گیا دوستو, جتنا بھی علم ہو گمراہی کا ذریعہ بنے گا, گمراہی کا ذریعہ بنے گا. یورپ والے ستاروں کی گزرگاہوں پر کمندے ڈالتے ہیں, سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر رہے ہیں, مگر اسی طرح گمراہ ہے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کو, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کو اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا, جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا, جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. بہت کچھ کر گئے دوستو, مگر دلوں کی صفائی حاصل نہ کر سکے. سورج کو گرفتار کر لیا, سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر لیا, مگر اپنے سینوں کو منور نہ کر سکے. اپنے سینے منور ہوتے ہیں سب پڑھیے لا الہ الا اللہ, اس سے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, سینے اس سے منور ہوتے ہیں. اور اسی مقصد کے لیے آپ یہاں آئے ہوئے ہیں, اسی سے آخرت بھی حاصل ہوتی ہے اور دنیا میں دنیا بھی آخرت بھی حاصل ہوتی ہے اور دنیا بھی. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے مسلمانوں, اللہ فرماتے کتنے پیارے انداز سے نیکی کی طرف, عبادات سے اطمینان حاصل کرنے کی طرف اللہ ترغیب دے رہے ہیں, مگر کس پیارے انداز سے. اگر صاحب دل ہو تو اس پیارے انداز سے اس کا کلیجہ منہ کو آئے, دل دہلنے لگ جائے اور یاسینہ پارا پارا ہو جائے. محبوب آواز دے رہا ہے, کہتا ہے اے میرے عاشق, میری محبت کے دعوے کرنے والے, یہ میرا مطالبہ ہے, ذرا مان تو لینا. فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ, یا ایھا الذین آمنوا, اے مجھ پر ایمان لانے والو, اے میرے کلمہ توحید, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والو, یا ایھا الذین آمنوا, تم نے تو کلمہ پڑھا, میری محبت کا دعویٰ کر لیا, مجھ پر ایمان لایا اور مجھے سب سے بڑا مان لیا. اے ایمان کا اور محبت کا عہد و پیمان کرنے والو, تم سے ایک مطالبہ ہے, تمہیں ایک حکم دے رہا ہوں, تمہیں ایک حکم دے رہا ہوں, اسے تم تسلیم کر لو, تمہارا اپنا فائدہ ہوگا. فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور صلات, نیک کاموں سے استعانت مانگو, نیک کاموں سے اطمینان قلبی حاصل کر لو. اگر تم نے نیک کاموں کو اپنا مقصود بنا لیا, اپنا مقصود اور اپنا مطلوب بنا لیا, اللہ فرماتے تمہیں کیا ملے گا, ذرا سن تو لو. فرماتے ان ان الله مع الصابرين. پھر میں تمہارا ہو گیا. اے انسانوں, نماز اور نیک کاموں کو اپنا محبوب اور اپنا محبوب مشغلہ بنا لو. اگر تم نے ایسا کر لیا, اگر تم نے ایسا کر لیا, فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. فرماتے تمہارے اس کام کا صرف یہ انجام نہیں ہوگا کہ تمہیں کوئی ایک چھوٹی سی کوٹی مل جائے, یہ انجام نہیں ہوگا کہ تمہیں ایک باغات سبزار مل جائے, یہ تو فانی چیزیں ہیں. یہ انجام نہیں ہوگا کہ تمہیں دنیاوی کوئی خوشی مل جائے. فرماتے تمہیں کیا ملے گا, فرماتے تمہیں کیا ملے گا, فرماتے تمہیں کیا ملے گا, تمہیں محبوب اعظم ملے گا. فرماتے ان اللہ مع الصابرین. میں تمہارا ہو جاؤں گا. صابرین, صبر مانا اپنے آپ کو عبادت پر اور تکالیف پر کار بند کرنے کا نام ہے. ان اللہ مع الصابرین. میں پھر تمہارا ہو جاؤں گا, میں صابرین کے ساتھ ہوں. میرے فرشتے چھوڑو, میرے دیگر خدام چھوڑو. فرماتے میری کائنات کو چھوڑ دو, میرے آسمانوں کو ٹھکرا دو, میری زمینوں کو دھتکار دو, جائیدادوں کے قصے فانی چیزیں چھوڑ دو. تمہیں کیا ملے گا اگر تم سچے عاشق ہو, مجھے معبود بناتے. فرماتے ان اللہ مع الصابرین. اگر تو عاشق ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی نتیجہ نہیں ہے کہ محبوب تجھے مل رہا ہے. محبوب محب تو وہاں خوش ہوتا ہے جہاں محبوب اسے ملے. اگر تھوڑی سی تکلیفوں سے تمہیں میں مل رہا ہوں اللہ فرماتے ہیں, تو یہ تو نہایت سستا سودا ہے. گفت معشوق بعاشق کی فتح, گفت معشوق کے بعاشق کی فتح, تو بغربت دیدئی بس رہا. مولانا رومی فرماتے گفت معشوق کے بعاشق کی فتح. ایک معشوق نے اپنے عاشق سے پوچھا, اے عاشق سیاح, تو نے روئے زمین میں بڑی گردشیں کی ہیں اور تو نے بڑے شہروں کو دیکھا ہے, ذرا بتا یہ تو صحیح کون سا شہر آپ کو پسند آیا؟ گفت معشوق کے بعاشق کی فتح, تو بغربت دیدئی بس رہا. آپ نے بہت سے شہروں کو دیکھا ہے, کون سے شہر کون سا شہر آپ کو پسند آیا؟ کن کوٹیوں والا, کس قسم سڑکوں والا شہر پسند آیا؟ گفت معشوق کے بعاشق کی فتح, تو بغربت دیدئی بس رہا. آپ تو میرے عشق میں سرگردان ادھر ادھر گھومتے رہے, بڑے شہروں کو آپ نے دیکھا ہوگا. گفت معشوق کے بعاشق کی فتح, تو بغربت دیدئی بس رہا. بس کو دامی شار زہاں خوش ترست, بس خدا می شرزا خوش ترست, بس خدا می شرزا خوش ترست. گفت آشارے کے دروے دل برست, عاشق نے جواب دیا, مجھے سب سے پیارا وہ شہر, مجھے سب سے بڑا افضل بہترین شہر وہ نظر آیا جس میں میرا محبوب رہ رہا ہو, جس میں مجھے اپنا معشوق مل رہا ہو. گفت محبوب بس کو دامی شرزا خوش ترست,
گفت آشارے کے دروے دلبر است جہاں محبوب مجھے مل رہا چاہے کوٹیاں ہو یا نہ ہو چاہے وہاں جھونپڑیاں ہو چاہے کوئی دیہات صحرا لک و دک جنگل کیوں نہ ہو مجھے وہ مقام پسند ہے دوزخ است دل ربا بے تو جنت دوزخ است دل ربا با تو دوزخ جنت است دل فضا تیرے ساتھ ہوتے ہوئے دوزخ بھی مجھے پیاری لگتی اور بغیر تیرے جنت بھی ملے تو میں غمگین رہوں گا مقصد یہ کہ محبوب کے ساتھ ہوتی ہوئے تکلیفوں میں بھی خوشحالی حاصل ہوتی ہے محبوب کے فراق میں بڑی بڑی مسرتوں میں بھی خوشحالی حاصل نہیں ہوتی بے تو جنت دوزخ است دل ربا با تو دوزخ جنت است دل فضا وہی مقام مجھے پسند ہے جہاں مجھے اپنا محبوب مل رہا ہو اللہ فرماتے ہیں عشاق اگر تو واقعی سچے مومن ہے تو ذرا سن تو لینا تھوڑی سی بات کر لینا استعینوا بالصبر والصلاة نماز اور نیک کام سے اپنی اطمینان کو حاصل کرو تمہاری استعانت کا سارا رخ نیک کام کی طرف ہو اگر تم یہ تھوڑی سی محنت سر انجام دو تو انجام یہ ہوگا ان اللہ مع الصابرین میں تجھے مل رہا ہوں میں تجھے مل رہا ہوں نیک کام کرو تو میں سارا کا سارا تمہارا ہو گیا اس سے بڑھ کر آؤ کیا خوشی ہو سکتی ہے شاعر کہہ رہا ہے گر بر سر کوئے ماں کشت شوی گر بر سر کوئے عشق ماں کشت شوی گر بر سر کوئے عشق ماں کشت شوی معشوق کہتا ہے کہ ایک صوفی بزرگ ہے اللہ کی طرف سے بول رہے کہ اللہ فرماتے اگر ہماری راہ میں آپ قتل ہو جائے تکلیف ہو جائے کوئی حرج نہیں کیوں گر بر سر کوئے ما عشق گر بر سر کوئے عشق ما کشت شوی شکرانہ بھی دے کہ آشنا آئے شکرانہ بھی دے کہ خوب آئے تو منم شکرانہ بھی دے کہ خون بہائے تو منم تجھے خوش ہونا چاہیے کیونکہ بدلے میں تو محبوب کہتا ہے میں ہی تم مل رہا ہوں میں ہی مل رہا ہوں شاعر کہہ رہا ہے سرمد گلہ اختصار میں باید کر سچے عاشقوں کا حال یہ ہوتا ہے سرمد گلہ اختصار سرمد گلہ اختصار میں باید کرد یکار عزیز و کار میں باید کرد کہتا اے عشق دعوے کرنے والے اے عشق دعوے کرنے والے محبت کا اعلان کرنے والے اپنے آپ کو محب اور کامل مومن کہنے والے دو کاموں میں سے ایک کام کرنا ہوگا تیسرا راستہ نہیں ہے تیسری راہ نہیں ہے سرمد گلہ اختصار میں باید کر دو یکار عزیز و کار میں باید کر دو دو کاموں میں سے ایک کرنا پڑے گا اگر عاشق ہو یا تن برضائے دوست میں باید داد دو کام یہ ہے ایک یہ یا تن پر ازائے دوست میں باید داد یا قطع نظر از یار میں باید کر یا تو اپنا تن اور اپنی تمام خوشیاں مسرت اپنے محبوب کے حوالے کر دیں اگر آپ سے یہ نہیں ہو سکتے تو راہ محبوب سے ہٹ جا تیرا دعویٰ غلط ہے لا الہ الا اللہ یہی دعویٰ ہے دوستو سب پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین
فرماتے ہیں کہ میں تمہارا ہو جاؤں گا گر برسری کو یہ عشق ماں کچھ تشوی شکران ابھی دے کے خون بہائے تو منم. سوال ہوتا ہے اللہ تو کس طرح ہمارے ہو, ہم تو شہید ہو کر خون میں لت پت ہو جاتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں. سوال ہو گیا کہ یہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں پھر کیوں؟ اللہ کیا پیارا جواب دے رہے ہیں, فرماتے ہیں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. فرماتے ہیں جو تکلیف بھی اٹھا لیتے ہیں اور تھوڑی سی تکلیف آ کر گردن کٹ جاتی ہے, ہماری راہ عشق میں قتل ہو جائے ختم ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں اسے تکلیف نہ کہو, اس شخص کو مردہ نہ کہو, تمہیں کیا پتا ہے, تمہاری اپنی بینائی کی کمی ہے, وہ تو ہمارے ہاں زندہ ہے اور خوشحال ہے اور اس کو صبر اور خوشحالیاں مل رہی ہیں اور مسرتیں مل رہی ہیں اور مسرتوں میں کھیل رہا ہے. ولكن لا تشعرون, یہی حالت ہوتی ہے بزرگوں کی دوستو. اس دن دنیا سے چلے جاتے ہیں, بازار لوگ کہتے مر گئے, مگر بزرگ لوگ خدا والے جو خدا کی راہ میں مر جاتے ہیں, جو خدا کی راہ میں مر جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے, صرف آنکھوں سے پوشیدہ ہو کر آگے نئی راحتوں میں, نئی مسرتوں میں, خوشیوں کی ایک نئی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں, داخل ہو جاتے ہیں. قرآن میں ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. فرماتے جو لوگ خدا کی راہ میں قتل ہو جائے, خدا کی راہ میں قتل ہو جائے, ان کو تم مردہ نہ کہو, تم ان کو مردہ نہ کہو, وہ ہمارے ہاں زندہ ہے. یاد رکھیے خدا کی راہ میں قتل ہونے والے دو طرح ہے, ایک وہ جو تلوار سے میدان میں قتل ہو جائے وہ تو آپ جانتے ہیں, اور ایک خدا کی راہ میں مقتول اور شہید وہ ہے جو خدا کے عشق سے اس کا سینہ مخمور ہو اور اس عشق ہی میں اس کی موت آ جائے, وہ بھی خدا کی راہ کا شہید ہے اور وہ بھی عشق کا مقتول ہے. عشق بھی قتل کرتا ہے, تلوار بھی قتل کرتی ہے, مگر تلوار کا قتل اور طرح ہے, عشق کا قتل اور طرح ہے. شاعر کہتا ہے بسیار دیدہ ام کے دو کسرا یقین کند, بسیار دیدہ ام کئی دفعہ کہتے ہیں میں نے دیکھا, بسیار دیدہ ام کہ دو کسرا یکے کند, تلوار عشق بھی کہ دو کسرا یکے کند. کئی دفعہ کہتے دیکھا تلوار چیز کو دو ٹکڑے کر دیتی ہے, مگر عشق کا قتل ایسا ہے کہ دو چیزوں کو یکجا, دو انسانوں کو, دو جانوں کو, دو شخصوں کو اکٹھا کر دیتی ہے, وہ عشق کی تلوار. عشق خدا کی, بزرگ جو ہیں وہ عشق خدا سے وفات پاتے ہیں, عشق خدا کے ماری ہوئے ہوتے ہیں, اسی عشق کو لیے ہوئے ان کو کسی غم دکھ تکلیف کی فکر نہیں رہتی, اور یہاں تک کہ وہ خدا سے جا ملتے ہیں, خدا سے جا ملتے ہیں. فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, یہی لوگ ہی ہدایت پر ہیں اور قیامت کے دن یہی لوگ ہی نجات پائیں گے, نجات پائیں گے, اور یہی لوگ اللہ جل جلالہ کی جنتوں کو پائیں گے. ہم اور آپ تو نجات کا یہ معنی سمجھتے ہیں کہ جنت ہی مل جائے, یہ عوام کی نجات ہے, اور ٹھیک ہے یہ بڑی کامیابی ہے, جنت مانگنی چاہیے, حدیث میں آتا ہے, لیکن بزرگوں کی نگاہیں دوستو اس سے بھی اعلیٰ ہوتی ہیں, بزرگوں کی نگاہیں اس سے بھی اعلیٰ ہوتی ہیں. ذنون مصر کی وہ حکایت ذکر کر رہا تھا. حالت نزع شروع ہے اور اس کے مریدین عاشقین ارد گرد بیٹھے ہیں کہ ہمارے شیخ کا کیا حال ہوگا. کبھی بے ہوشی ہوتی ہے, کبھی ہوش میں آتے ہیں, کبھی کیا جلوے اللہ دکھا دیتے ہیں, کن کا خاص مناظر دیکھ لیتا ہے, اور کبھی وہ کچھ اور حالت ہو جاتی ہے. کبھی باتیں کرتے ہیں, کبھی ادھر جو ہے تو گریاں ہے, رو رہے ہیں, پوچھتے ہیں ساتھی حضرت کیوں روتے ہو, تسلی دیتے ہیں, فرماتے ہیں انتظر رسول ربی اینذرونی بالنار ام یبشرونی بالجنہ. فرماتے ہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کے فرشتے ابھی ابھی آنے والے ہیں, کیونکہ حالت نزع میں فرشتے آتے ہیں, مجھے انتظار میں ہوں کہ دوزخ کے فرشتے جان لینے کے لیے آتے ہیں یا جنت کے فرشتے میری روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں. چند لمحات کے بعد پھر بے ہوشی چھا گئی اور اللہ جل جلالہ نے اس عظیم محب کو, اس عظیم صالح اور محبوب کو جنت کے نظارے دیکھے, جنت کی کوٹھیاں دکھائیں, جنت کے سبزدار و مرغدار و آبشار دکھائے, جنت کے چمنہائے حسین زار دکھائے, جو عجائبات میں اشیاء میں سے ہیں وہ سب چیزیں دیکھی. لیکن اس محبوب یا سچے عاشق تھے اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی, بلکہ الٹا ناز کر رہے ہیں اور کہتے ہیں انکان هذا نتیجۃ عبادتی یا رب فقد ضیعت عمری, اللہ اگر میری عبادت کا نتیجہ یہ ہو اللہ کہ مجھے کوٹیاں مل جائے اور باغات مل جائے اللہ, پھر تو میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی. اے اللہ میں نے یہ اسفار اور یہ تکالیف ان کوٹیوں کے لیے تو نہیں کیا, اللہ میری نگاہ تو اس سے بڑھ کر ایک چیز پر تھی, وہ محبوب چیز کیا ہے اللہ؟ وہ آپ کی ذات ہے اور آپ کی رضا ہے. اللہ مجھے اتنا پتہ دے دیا جائے کہ اللہ تو میرے ہو گئے یا نہیں, تیری رضا مجھے حاصل ہو گئی یا نہیں. اے اللہ اے مجھے اس وقت بشارت دینی ہو, اے فرشتو مجھے یہ بتا دو کہ اللہ میرا ہو گیا یا نہیں, وہ محبوب مل گیا یا نہیں جس کے لیے میں نے زندگی میں تکالیفیں اٹھائی ہیں اور مصیبتیں اٹھائی ہیں, اللہ کی رضا مندی حاصل ہو گئی یا نہیں ہے, اللہ سے میری ملاقات, اللہ سے میں جام ملا یا نہیں ملا, یا ابھی تک خدا اور میرے درمیان فراق اور جدائی ہے, مجھے یہ بشارت ملنی چاہیے اگر دینی ہو. مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے, میں نے اللہ اللہ ہم نے اللہ اللہ کے لیے جو ذات ہے اس کے لیے محنتیں اٹھائی ہیں, لا الہ الا اللہ, کوئی چیز نہیں ہے سوائے اللہ کے. دوست و بزرگ لوگ لا الہ الا اللہ کے اور معنی کرتے, ذنون مصری وہ معنی نہیں کرتے تھے جو آپ اور ہم کرتے ہیں. آپ اور ہم جو معنی لا الہ الا اللہ کا کرتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں, وہ بھی صحیح ترجمہ ہے, لیکن بزرگوں کی نگاہ نہایت بلند ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں لا الہ, اللہ ہمیں جنت بھی نہیں چاہیے, ہمیں اور آسمان کی خوشیاں بھی نہیں چاہیے, ہمیں اور کوئی چیز بھی نہیں چاہیے, اللہ ہمیں جنت بھی نہیں چاہیے الا اللہ, ہمیں اللہ صرف تو ہی چاہیے, تیری رضا ہی چاہیے, ہٹا دو جنت کو اور جنت کے نظاروں کو, جنت کے نظاروں کو ہٹا دو, یہ مجھے نہیں چاہیے, یہ مجھے نہیں چاہیے. بزرگ لوگ جو ہیں یہ دوستو ان کے خیالات اور ہوتے ہیں, نگاہ نگاہت بلند ہوتی ہے, نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز, نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. نگاہ الجی ہوئی ہے, یہ ہمارا خیال ہے. ہماری نگاہیں آج کل دنیا والوں کی نگاہیں اور چیز میں الجھی ہوئی ہے. نگاہ الجی ہوئی ہے رنگ بو میں, خیرت کھوئی گئی ہے چار سو میں. نہ چھوڑے دل فغانے صبح گاہی, اما شاید ملے اللہ میں. بزرگوں کو اطمینان اور سکون اللہ میں ملتا, اللہ میں ملتا ہے. قیامت کے دن بھی وہ خاص اللہ کا قرب چاہتے ہیں. وہ بڑے زاہدین ہوتے, اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں چاہتے, بڑے دانا ہوتے, بڑے دانا ہوتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا دوستو اور بھائیو, امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے, اگر ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرا مال سب سے بڑے بے وقوف انسان کو دے دو, اور پھر مر گئے, اب وصیت کس طرح پوری کریں گے؟ فرماتے کسی شیعہ رافضی کو تلاش کر اس کو دے دو, اگر زیادہ ہو تو سب میں بانٹ دو, کیونکہ سب سے بڑے بے وقوف شیعہ ہیں. امام شافعی صاحب کا قول ذکر کر رہا ہوں. فرماتے ہیں امام شافعی صاحب, اور اگر اس کے برخلاف اگر ایک شخص نے وصیت کی کہ آتو مالی ہذا اعقل الرجال, یہ میرا مال جو ہے دنیا میں سب سے بڑے دانا اور دانشور کو دیا جائے. اگر مرتے وقت ایک شخص نے وصیت کی کہ میرا مال جو ہے اس شخص کو دیا جائے اعقل الناس, جو سب سے بڑا دانا ہو, سب سے بڑا دانشور ہو. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوستو, جو چار مذاہب میں سے ایک مذہب والے, ایک شخص نے وصیت کی کہ میرا مال سب سے بڑے دانا کو دیا جائے اور مر گیا, اب دانا کون ہوگا؟ امام شافعی سے فرماتے سب سے بڑے صوفی, سب سے بڑے اہل اللہ, سب سے بڑے زاہد کو تلاش کرو, سب سے بڑا دانا وہ ہے. کیونکہ جو شخص جتنا بھی دنیا سے بے رغبت ہوا, دنیا کی حقیقت اتنی زیادہ جان لی, وہ سب سے بڑے دانا ہے. جتنا بھی ذرا دنیا میں گھسا اتنی عقل کم ہو گئی. نگاہ الجی ہوئی ہے رنگ بو میں, نگاہ الجی ہوئی ہے رنگ بو میں, خیرت کھوئی گئی ہے چار سو میں. فرماتے ہیں اگر سب سے بڑے عاقل کو کیا تو سب سے بڑے دانا جو ہے فاعطوا المال ازہد الناس, جو سب سے بڑے زاہد ہو اس کو دیا جائے. زاہد وہ جو دنیا میں بے رغبتی کرنے والا ہو, دنیا کو ٹھکرا چکا ہو, جائیدادوں کو دھتکار چکا ہو, دنیا کی مسرتوں کو پس پشت ڈال چکا ہو, وہ سب سے بڑے زاہد ہے. الحمدللہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں بھائی آپ حضرات سب سے بڑے دانا ہوئے. آپ حضرات یہاں کس لیے جمع ہوئے بھائی؟ یہی تو بھائی وہ زہد اور تقوی والا سبق سیکھنے کے لیے آئے ہیں. بہرحال چاہے چھوٹا درجہ ہی صحیح, مگر آئے ہیں ہم اور آپ اس سبق سیکھنے کے لیے. بہرحال شمار اس پارٹی میں ہوتا ہے صوفیہ اور بزرگوں میں, یہ بھی انشاءاللہ بڑی برکت ہے. المرء مع من احب, تو سب سے بڑے تو بزرگ جو ہے زاہدین ہوتے دوستو. وہ نہ دنیا جس طرح نہیں چاہتے, آخرت کی کوٹیاں بھی نہیں چاہتے, آخرت کے باغات بھی نہیں چاہتے. سب سے بڑے دانا ذوالنون مصری کو اللہ نے عظیم جلوے دکھائے موت کے وقت, کوٹیاں دکھائی. کس کس طرح حسین کوٹیاں ہوں گی, کس طرح حسین و جمیل باغات ہوں گے, کس طرح عجیب نظام عالم والے مکانات ہوں گے. لیکن ذوالنون مصری افسوس کرتے ہوئے کہتے, ان کان ذاق النتیجۃ عبادتی ربی فقد ضیعت عمری, میں نے عمر ضائع کر دیا, اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے, نہیں آئے فرشتوں, میں نہیں چاہتا یہ. ہائے ہائے اگر یہی نتیجہ ہو پھر تو میری محنت رائے گان چلی گئی. آئے فرشتوں برائے خدا مجھے اصلی بشارت بتا دو, جو میرا محبوب ہے وہ خدا ہے, تم یہ بتا دو کہ خدا میرا ہو گیا یا نہیں, اللہ کی رضا حاضر ہوئی یا نہیں. چند لمحوں کے بعد ہوش میں آیا اور ساتھیوں کو حال بتایا, پھر بے ہوشی آئی, پھر بے ہوشی آئی. تو اللہ جل جلالہ نے تمام کوٹی اور تمام نظارے ہٹا دیے, اپنی ذات کی تجلی کا عظیم جلوہ دکھایا اور جلوہ میں مستاں ہو کر کہہ رہے ہیں, خوشحال ہو کر کہتے ہیں کہ یہی میرا مقصود ہے. اور یہی آیت پڑھتے ہوئے لمثل ھذا فلیعمل العاملون, لمثل هذا فليعمل العاملون. اللہ یہی میرا مقصود ہے, ہاں اس قسم عظیم نتیجے اور عظیم مقصد کے لیے چاہیے کہ انسان کوشش کرے, اور یہی مقصد کوشش کے قابل ہے. خوشی خوشی آیت پڑھ رہے ہیں لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا فليعمل العاملون, اس قسم مقصد حاصل کرنے کے لیے, مقصود عظیم مطلوب فخیم حاصل کرنے کے لیے چاہیے کہ انسان بڑی جد و جہد اور بڑی محنت کرے اور بڑی عبادت کرے. لمثل هذا فليعمل العاملون, بار بار یہ آیت پڑھتے پڑھتے جان جان آفرین کے سپرد کر دی, اور یہ ولی اللہ دنیا سے رخصت ہوا اور اللہ سے جا ملا. دعا کرے اللہ جل جلالہ ہمیں بھی ان بزرگوں کا اتباع اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرماتی ہوئے آخرت میں ان کی رفاقت ان کی صحبت نصیب ہو جائے. اور الحمدللہ امید واثق رکھنے چاہیے ہوں کہ وہ رفاقت ملے گی اپنے شیخ عظیم کی برکت سے جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. دوستو اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا, هل اتى علی الانسان حین من الدهر لم یکن